السلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات پچھلے تقریر میں ہم نے سورہ حمد کی تفسیر ایک حد تک اس کا جائزہ آپ حضرات کے لیے مکمل کیا تھا، اور اس میں بہت سارے نکات جو ہمارے سامنے آئے، اور جو بسم اللہ کی با سے شروع ہو کر اور پھر مغضوب علیہم اور ولا الضالین تک گئے، اور اس میں جو اہم ترین نقطہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی، یعنی کہ جو ہماری زندگی کے حوالے سے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی تفسیر و تشریح پر ہم نے سب سے زیادہ دقت کی اور سب سے زیادہ وقت صرف کیا تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے وہ در حقیقت کیا ہے. اور اس کو دو جملوں میں، اس کنکلوژن کو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صراط مستقیم یعنی خدا کے وہ مخصوص بندے جن پر خدا کی وہ نظر عنایت ہے، وہ نگاہ کرم ہے، کہ ان کی زندگیوں کا کوئی لمحہ بھی خدا کی مرضی اور خوشنودی کے بغیر صرف نہیں ہوتا، گزرتا نہیں. یہاں پر ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو ہمارے علماء اور عرفاء نے بہت دقت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ عام طور سے مومن یا وہ شخص جو ایمان قبول کرتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ خدا کی مرضی اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزارے. یہ ایک پہلو ہے، یہ قابل تعریف ضرور ہے عمل، لیکن کامل نہیں ہے، کمپلیٹ اور پرفیکٹ نہیں ہے. کچھ بندے ایسے ہیں ان مومنین میں سے کہ جن کے عمل کو خود خدا نے پسند کیا ہے، یعنی جن کے بارے میں خود خدا نے یہ کہا ہے کہ ہاں تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو، ہاں تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک مرحلہ میری مرضی کے مطابق ہے، جسے کہیں کہ آتھینٹیکیشن، سرٹیفیکیشن خدا کی طرف سے. ان دو بندوں میں، ان دو قسم کے بندوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یعنی ہم اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اگر اطاعت کے کسی مرحلے تک پہنچیں، اپنے کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مخلصین، لام میں زیر ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے خود اپنے لیے خالص کیا ہے، جن کی زندگی کو، جن کے عمل اور کردار کو خود اپنا کہا ہے، اپنایا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ کعبہ بنانا ابراہیم اور اسماعیل کا ایک فعل ہے، خدا کے دو بندے ہیں، لیکن خدا نے ان کے اس عمل کو اون کیا ہے. بیت اللہ خدا نے نہیں بنایا، جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ خود قرآن کی آیت ہے کہ اذ یرفع القواعد، یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد سے لے کے اوپر تک بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے، خدا نے اون کیا ہے اس کو. یہ فرق ہے. تو جو بندے اس معیار پر فائز ہیں، جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو آیت بھی سنائی قرآن کریم کی، سورہ نساء کی 69، کہ جس میں چار قسم کے بندوں کا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین، جن کی ایک حد تک میں نے تعریف بھی آپ کو بیان کی کہ یہ چار گروہ ہیں کیا، کون سے، ان کی راہ، یعنی ان سے اپنی زندگیوں کو ملا لینا، ان سے اپنی زندگی کو جوڑ لینا، ان کے فکر اور کردار اور مزاج سے اپنے فکر اور کردار کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے صراط مستقیم پر آنا. یعنی یہ وہ پہلو ہے کہ جو سورہ حمد کی تلاوت کے دوران ہمارے لیے سب سے زیادہ مد نظر اور پیش نظر رہنا چاہیے کہ صراط مستقیم، یعنی اس کا جیسے ہمارے پاس ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کی راہ، ایک حد تک یہ صحیح ہے لیکن یہ ترجمہ کامل نہیں ہے۔ ان کی راہ یعنی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کو ماننا یا سیرت کو اپنانا، نہیں، اس سے آگے بڑھ کے صراط مستقیم کی ہدایت خود اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا ہے جو ان میں پائی جاتی ہیں، نہ کہ صرف ان جیسے کام کرنا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس فرق کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ ان جیسے کام کرنا صراط مستقیم نہیں ہے، ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی رسول خدا نے نماز پڑھی، ہم نے کہا ہم نے بھی نماز پڑھ لی۔ رسول خدا نے کیسے نماز پڑھی؟ اس طریقے سے قیام کیا، قبلے کی طرف منہ کیا، یہ قرت کی، رکوع کیا، سجدے کیا، تشہد، نماز، یہ نہیں۔ رسول خدا نے اس نماز میں جس صفت بندگی کا مظاہرہ کیا، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرانا یہ حضور سے قربت ہے، نہ کہ اس جیسی نماز پڑھ لینا۔ یہ ہے وہ باریکی جس کی طرف ہماری توجہ ہونا ہے۔ اور انہی میں سے ایک صفت کے حوالے سے، جیسے روزے کی آیت 182 سے 185 186 سورہ بقرہ، تین چار آیت نے روزے سے متعلق ہیں، جس میں روزے کی حکمت بھی ہے اور روزے کے احکامات بھی ہیں۔ اور اس میں روزے کی غایت یعنی روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تقویٰ پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی مناسبت سے دو جملوں میں اس کو دہراؤں اور پھر آج اس موضوع تک آ جاؤں جو آج کی حد تک مجھے انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ تقویٰ بھی عمل نہیں ہے، اس نقطے کو یاد رکھیے گا کہ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ متقی بن جاؤ، تو متقی بننا کوئی کام کرنا نہیں ہے، بلکہ تقویٰ بھی صفت ہے۔ یعنی ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے، نہیں، اس صفت کا اپنے اندر پیدا کرنا جس کی موجودگی میں انسان حرام کے قریب نہیں جاتا، اس صفت کا نام تقویٰ ہے۔ حرام سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، اس کے لیے لفظ ہے ورع، وہ دوسری چیز ہے۔ تقویٰ یعنی وہ صفت اور اس کوالٹی کا، جیسے اس کی بہت اچھی اور خوبصورت مثال شہید مطہری نے بھی دی ہے کہ متقی انسان کی مثال اس ڈاکٹر اور اس طبیب کی سی ہوتی ہے کہ جو مریضوں کے درمیان، وبائی امراض کے مریضوں کے درمیان موجود رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے، لیکن اس نے وہ ویکسینیشن لی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کا مرض اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو وہ ویکسینیشن، وہ صفت، وہ چیز ویکسینیشن تقویٰ ہے، وہ صفت کہ انسان جس جگہ بھی رہے، اور اس کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی تھی کہ تقویٰ کی صفت کیا، کہ جس مقام پر بھی ہو ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی نظروں کے سامنے پائے، محسوس کرے نہیں، سوچے نہیں، پائے، یعنی اس کے اندر یہ کیفیت موجود ہو ہمیشہ، ہر دم، ہر وقت، کہ خدا کی نظروں کے سامنے ہوں۔ جب یہ صفت نفس میں موجود ہو، پیدا ہو جائے، تو ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی۔ کہ جس طریقے سے کہ ہم جب 10 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی نظروں کی وجہ سے اپنی زبان کا خیال کرتے ہیں کہ زبان سے کوئی نامناسب جملہ نہ نکلے، اپنے ہاتھ پیر اعضا کو سمیٹ کے رکھتے ہیں کہ کوئی بد تہذیبی کی حرکت سرزد نہ ہو جائے، جبکہ ہم اپنے اکیلے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں تو کپڑے بھی اتار دیتے ہیں اور بہت فری وے میں بیہیو کرتے ہیں۔ صرف ہمارے اس رویے میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہونا ہے۔ تو لوگوں کی نظر، کسی کی نظر کے سامنے ہونے کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے اعضا، جوارے، زبان، آنکھ، ناک، ہر ایک کی طرف سے کیئرفل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے جو لوگوں کی نظروں میں بری ہو۔
اس کو یوں بھی وہاں سب کہا جا سکتا ہے کہ آداب محفل،
لیکن وہ آداب محفل کس وجہ سے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے ہیں، لوگوں کی نظروں کے سامنے ہونے کی وجہ سے. تو جب کسی انسان میں یہ کیفیت و صفت پیدا ہو جائے کہ میں ہر وقت خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، یعنی کل کائنات، تمام کائنات کیا ہے؟ محضر خدا ہے، دربار خدا ہے. یہ آغا خمینی کے جملے جس میں انہوں نے کہا کہ انسان کو کس حالت میں ہونا چاہیے، کہ اس کو سمجھے کہ پوری کائنات، ہر جگہ، ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر موقع خدا کا دربار ہے، خدا کی بارگاہ میں حضوری ہے. تو اس کیفیت کا نفس میں پیدا ہونا انسان کو ہر غلط کام سے، ہر برائی سے، ہر حرام سے، ہر نامناسب حرکت سے محفوظ رکھتا ہے. یہ ہے تقویٰ. ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. اور روزہ بھی یہی ہے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ روزے میں بھی یہی ہے کہ آپ اکیلے میں جا کے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے کو روکتے ہیں، بچاتے ہیں اس چیز سے بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود. کیوں؟ کہ خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے. یہ وہی ہے تقویٰ کی پریکٹس، یہ وہی تقویٰ کی پریکٹس ہے. یعنی اسی چیز، اس کیفیت کو، اس حالت کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ ہر لحظہ اور ہر لمحے خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. قرآن کریم نے پورے شروع سے لے کے آخر تک متقین کے لیے ان انعامات اور ان فیوزات کا اعلان کیا ہے جو تقریباً اور کسی دوسری صفت کے لیے نہیں ہے. بہت ساری جگہیں، میں صرف سورہ طلاق میں، اس سورہ کا نمبر ہے 65، اس سورہ میں تین، ایک ہی سورہ میں شروع کی 10 آیتوں کے اندر تقوی کے 3 فوائد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو صفت تقوی کو اختیار کرے اسے کیا ملے گا، اسے خدا کی طرف سے کیا نصیب ہوتا ہے. تو میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا ذکر آپ کے سامنے کر کے اور بات آگے بڑھوں. آیت نمبر 3، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. پہلی چیز اس کو کیا نصیب ہوتی ہے؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اسے، اس کے لیے قرار دیتا ہے خدا. يَجْعَلْ، وہ قرار دیتا ہے. کون قرار دیتا ہے؟ خدا. خدا بناتا ہے، لہو اس کے لیے، مخرج یعنی نکلنے کی جگہ. کہ اگر زندگی میں انسان متقی کسی ٹائٹ کارنر میں پھنس جائے، کسی ایسے مقام پر اس کو مشکلات درپیش ہوں کہ جہاں سے نکلنے کا رستہ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، تو نکلنے کا رستہ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. یجعل له مخرجا، پہلا فائدہ. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہ رزق دے گا اس کو، یا خدا کی طرف وہ یرزق ہو اس کو، یعنی انسان متقی کو خدا رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، اس رستے سے جس سے اس کا گمان بھی نہ ہو، جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ ہو. دوسرا فائدہ. اس کے بعد دو آیتوں کے بعد، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی الہی کو اختیار کرے تو اس کے لیے قرار دے گا خدا اس کے کاموں میں آسانی، یعنی اس کے کاموں میں، اس کے امور میں، اس کی زندگی میں آسانی قرار دے گا. اچھا، یہاں پر آسانی سے مراد یوں نہ سمجھیے گا کہ ہر چیز بہت ایزی ہو جائے گی. یسر اور عسر، آسانی اور تنگی، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. لیکن قرآن کی نظر میں، خدا کی نظر میں آسانی اور تنگی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو میری اور آپ کی نظر میں. یعنی ہم اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اچھا ٹیمپریچر ہے، روشنی ہے، کھا پی کے جسم پرسکون حالت میں، ہم اسے کہتے ہیں حالت یسر. خدا کی نظر میں یہ نہیں آسانی ہے، بلکہ خدا کی نظر میں آسانی یہ ہے کہ انسان کا دل، انسان کا قلب، انسان کا انر سیلف اپنے رب کے ساتھ حالت امن و اطمینان میں ہو. یہ خدا اس لیے، یعنی اب ہم مثال کے طور پر سوچیں امام کاظم علیہ السلام کے، مجھے اکثر یہ، یعنی اکثر مجھے یہ اذیت و کرب کی کیفیت محسوس ہوتی ہے امام علیہ السلام کی، کہ 14 سال ایک ایسے قید خانے میں آپ کی زندگی بسر ہوئی جس میں سیدھا اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا انسان، مطلب میرا تصور نہیں کام کرتا کہ انسان 14 سال کیسے گزار سکتا ہے اسی جگہ، لیکن میرے اور آپ کے لیے اگر خدا نہ خواستہ اس کی آدھی تکلیف بھی ہو تو ہم کہیں گے ہم تنگی میں ہیں. امام سے پوچھیں کہ یہ حالت آپ کے لیے حالت عسر ہے یا یسر ہے، تو یقیناً مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کیوں حالت یسر ہے امام کے لیے؟ اس لیے کہ جسم چاہے تکلیف میں ہو یا نہ ہو، نفس اور روح اگر خدا کے ساتھ امن و سکون اور اطمینان کی حالت میں ہے تو پھر کوئی تنگی سختی تکلیف نہیں ہے. یہ ہے وعدہ، یعنی کہ ہم قرآن کریم کے جملوں کو بعض اوقات غلط معنوں بھی لے جاتے ہیں نا، کہ ہم یہ کہیں کہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ آسانی قرار دے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بالکل ٹھاٹ سے اپنے بیڈ روم میں پڑ کے ایئر کنڈیشن میں سونا چاہیے، یہ یسر ہے. نہیں، مومن کے لیے جسمانی تکالیف بھی ہیں، جسمانی پریشانیاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. جو چیز نہیں ہے وہ کیا نہیں ہے؟ قلب کی تنگی اور قلب کا اضطراب نہیں ہے مومن کے لیے، کیونکہ اس کا رشتہ خدا سے اٹوٹ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی خراب نہیں ہوتا. اس لیے جسم کے تکلیف میں ہونے کے باوجود اس کا قلب اور اس کا نفس پرسکون و مطمئن رہتا ہے. اس کا وعدہ خدا نے کیا کہ اگر تم میرے تقوی کو، میرے لیے تقوی کو اختیار کرو گے تو میں تمہارے امور کو تمہارے لیے آسان کر دوں گا، تمہارے امر کو، تمہارے زندگی کے کام کو تمہارے لیے آسان کر دوں گا. یعنی تم اپنے مطلوب تک بھی پہنچو گے، مقصد کو بھی حاصل کرو گے، لیکن وہ مقصد کون سا ہوگا؟ جو تمہاری ابدی اور دائمی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو. نہ کہ یہ ابھی انشاءاللہ جو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی یہ نقطہ کھل کے اور سامنے آئے گا، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. تیسرا فائدہ کیا؟ یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے کام کے کو اس کے لیے آسان کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، چوتھا فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے، یہ قرآن کے الفاظ عجیب، کاش ہمیں ان پہ غور کرنے کی توفیق عطا ہو. یکفر عنہ، کفرہ کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پر ہے خدا تکفیر کر رہا ہے. یکفر یعنی اس کفر، یہ جو فعل ہے اس کی نسبت خدا کی طرف جا رہی ہے. اب خدا کیسے کفر کرتا ہے؟ تو کفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کے، جیسے کافر، کس وجہ سے کافر کہا جاتا ہے؟ جو حق پہ پردہ ڈالتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے. یکفر، اللہ تکفیر کر رہا ہے، یعنی اللہ چھپا رہا ہے. عنہ، اس سے، اس کے لیے، اس کے نزدیک، سیئاتہ ہی، اس کی برائی کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی انسان جب تک معصوم نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی نہ کوئی خرابی اور برائی نفس میں ہے، تو خدا اس برائی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ایمان اور تقوی کی وجہ سے اس کی بنیاد پر اس پر پردہ ڈالتا ہے. یعنی میری برائی کو کون چھپائے گا؟ خدا چھپائے گا. میری برائی پہ پردہ کون ڈالے گا؟ اس کو پوشیدہ کون رکھے گا؟ خدا پوشیدہ رکھے گا. یہ تقوی کا چوتھا فائدہ، کہ جو تقوی کو اختیار کرے اللہ کے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ چھپاتا ہے اس سے اس کی برائی کو. یعنی اس کے علماء اس کو بات کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ مومن آخرت میں جائے گا محشر میں حساب کے لیے، تو اس وقت خدا اس کی برائیوں کو اس سے پوشیدہ کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں جنت میں جاؤں اور میرے گناہ بھی میرے ساتھ ہوں تو جنت کا مزہ نہیں رہے گا، تکلیف اور اذیت ہوگی. یا اسی طریقے سے زندگی میں بہت سارے ناملائم حادثات، ناخوشگواریاں، اگر وہ ساری میموریز لے کے میں جنت میں جاؤں گا تو خوش نہیں رہوں گا جنت میں، ان سب کو خدا چھپا دے گا، ایک طرف کر دے گا. یا جیسے روایتوں میں ایک جملہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ان کی نظروں کے سامنے غرق ہونا تکلیف دے؟ تو امام سے پوچھا گیا تھا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام قیامت میں دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا اس کو چھپا دے گا. یعنی یہ ایک عجیب سی چیز ہے جو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی شاید، لیکن اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی برائی اور خرابی ہے متقی کے لیے اس کو کون چھپا دے گا؟ اس سے اس جملے پہ غور کیجیے گا، یکفر، خدا چھپائے گا. یہ نہیں کہا اس کی برائی کو، ان ہو بھی بیچ میں، اس سے، کہ یعنی وہ خود اپنی برائی کو نہیں دیکھ پائے گا. یہ چوتھا فائدہ، وہ یعظم لہ اجرا، اور اس کے لیے اس کے اجر کو عظیم بنا دے گا. اس کی مثال کہ پانچویں امام کا جب انتقال ہوا تو کچھ لوگ آپ کے اصحاب میں سے چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے تعزیت کے لیے، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ کہا، انہیں جیسے ایک رسم دنیا ہے کہ جو انتقال کرنے والے کی تعریف میں کچھ جملے کہے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پدر بزرگوار کی کیا شان تھی کہ رسول خدا سے بغیر کسی واسطے کے احادیث کو نقل کرتے تھے. یعنی دوسرے لوگ کہتے ہیں فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، کہ امام فرماتے ہیں بغیر رسول خدا کو دیکھے ہوئے کہ قال رسول اللہ. تو انہوں نے کہا یہ فضیلت، تو امام صادق علیہ السلام نے ان کے اس جملے کو سنا اور پھر فرمانے لگے قال اللہ تعالی عز و جل، کہ تمہیں اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ ہم رسول سے بلا واسطہ حدیث نقل کرتے ہیں، ہم خدا کا قول سناتے ہیں تمہیں. قال اللہ تعالی عز و جل، اور اس کے بعد جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے لیے ایک خرمے کا دانہ بھی انفاق کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، تو میں اس کی پرورش کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ کوہ احد سے بزرگ ہو جائے. یہ ہے وہ یعظم لہو اجرا، کہ جو متقی ہے خدا اس کے اجر کو عظیم کر دیتا ہے اس کے لیے، کہ میں نے عمل اتنا سا کیا، ایک کھجور کا دانہ خدا کی راہ میں خرچ کیا، خدا نے اس کو اتنی عظمت عطا کی کہ وہ یعنی مثال کے طور پر کوہ احد سے بڑھ گیا. تو یہ پانچ فوائد تقویٰ کے، اور دوسری جگہوں پر مزید ہیں، یہ پانچ فوائد تقویٰ کے صرف سورہ طلاق میں نقل کیے گئے ہیں تین مختلف آیتوں میں. تو رمضان کے ہی حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی، کیونکہ رمضان کی روزے کی غایت ہی یہی بیان کی گئی ہے لعلکم تتقون، تو تقویٰ کے معنی بھی سمجھ لیں اور تقویٰ کا فائدہ بھی سمجھ لیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ، کہ اللہ قبول کرتا متقین سے، متقین سے خدا قبول کرتا ہے. تو اگر نفس میں صفت تقویٰ نہیں پائی جائے گی کسی بھی درجے پر، کسی بھی لیول پر، تو اعمال کی قبولیت مشکل ہو جائے گی. آج کی حد تک، اور اب آپ حضرات سے تھوڑی توجہ کے بھی طلبگار، کہ یہ ایک واقعہ میں، کیونکہ اس پہ تھوڑا سا میں نے کچھ کام کیا بحمد اللہ قصص القرآن پہ، اور اس حوالے سے یعنی کہ قرآن کے طول و عرض میں جو واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں اس میں جو جو حکمتیں پائی جاتی ہیں اس میں غور و فکر کرنا، یعنی کہ ہمارے لیے دو طریقوں سے بہت سود مند ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ واقعاتی پیرائے میں جب چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کا سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کی مثال کے ذریعے سے جب حکمت کا کوئی پہلو آشکار ہوتا ہے تو انسان اسے اپنی زندگی کے ساتھ میچنگ اچھے طریقے سے کر پاتا ہے۔ یعنی اسی چیز کو سوچتے ہوئے میں نے کافی کئی سالوں پہلے اس پہ کچھ کام کرنا شروع کیا تھا، تو الحمدللہ اچھا خاصا ایک مواد جمع ہو گیا۔ تو اس میں میں ایک واقعہ اور اس میں اس کے اندر پائے جانے والے حکمت کے چند پہلو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ واقعہ ہے سورہ کہف میں۔ سورہ کہف بنیادی طور پر تین واقعات پر مشتمل ہے، ایک خود اصحاب کہف کا واقعہ جس سے اس کا نام پڑا، دوسرا جناب موسیٰ و خضر کا واقعہ، اور تیسرا جناب ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ تین واقعات ہیں بنیادی طور پر جو سورہ کہف میں نقل کیے گئے ہیں، اور یہ فرمائشات تھیں کفار کی جس کے جواب میں یہ سورہ خدا نے نازل کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ اس لحاظ سے بہت حیران کن ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور یوں کہیے کہ ابھی تازہ تازہ اپنے معرکے سے فارغ ہوئے، یعنی فرعون کو غرق کرنا، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور یعنی کہ یہ سارے مراحل وہ ہیں کہ اگر کوئی عام انسان ہو تو اس کا دماغ پتہ نہیں کہاں کس جگہ پہنچ جائے کہ ایک انسان جس کو خدا نے اپنی بزرگ نشانیاں دکھائیں، طور پہ بلانا، کلام کرنا، اور ایک انسان جس کے بلبوتے پر خدا نے اتنی عظیم سلطنت کو غرق کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے فرعون کو غرق کرنے میں، یعنی بنی اسرائیل نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو ایون آخر تک جب دریا تک پہنچے اور پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی اس وقت بھی حضرت موسیٰ کو باتیں سنا رہے ہیں، ان کا تو یہ حال تھا۔ ایک فرد واحد یا ان کے ساتھ ہارون اور یوشا اور ان جیسے دو تین آدمیوں کو اور ملا لیں، ایک انسان جس کے بلبوتے پر خدا نے، یعنی ہم کہیں کہ آج کے دور میں اس کی مثال لیں کہ ایک شخص کے جس کی وجہ سے امریکہ ختم ہو جائے، تو اب وہ انسان یعنی کہ اگر کوئی معمولی انسان ہے تو پتہ نہیں اس کا دماغ کہاں جائے گا۔ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کچھ سیکھو۔ اور اس قسم کے واقعات، یعنی کہ یہ خدا کی طرف سے ایک تربیتی پہلو بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی خود پسندی کا عنصر نفس میں داخل نہ ہو جائے، جیسا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ انسانی کا پہلا انقلاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں برپا ہوا، یہ بالکل معمولی چیز نہیں ہے، اور اتنی بڑی سلطنت، جیسے میں نے اسی لیے امریکہ کی مثال دی کہ باقی سارے ممالک کے لیے، لوگوں کے لیے محیر العقول ہے کہ انہوں نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے، کیا کچھ چیزیں قائم کی ہوئی ہیں، یہی حال اس وقت فرعون کا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون کو خدا نے فرعون ذی الاوتاد کے نام سے بھی یاد کیا، یعنی وہ اس قسم کا شخص تھا کہ معمولی سی باتوں پر سزا کیا دیتا تھا کہ لکڑی کے تخت پر لٹا کر اور جسم میں میخیں ٹھکوا دینا، اس قسم کے جبر و استبداد کا بھی حامل تھا۔ اس کو تنے تنہا موسیٰ نے، عصائے موسیٰ نے ختم کیا، غرق کر دیا۔ تو کہیں کوئی عنصر خود پسندی کا نہ آئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ میرے ایک بندے کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو اور اس سے کچھ سیکھو، اس کی نشانی کیا بتائی خدا نے کہ وہ تمہیں ایک ایسے مقام پہ ملے گا کہ جہاں پر دو دریا آپس میں مل رہے ہوں۔ یعنی میں تھوڑا سا واقعاتی پہلو کو مختصر کرتے ہوئے اس جگہ پہ آ جاؤں جو ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک جوان کو ساتھ لیا جو ان کے وصی یوشع بن نون تھے، ان کو ساتھ لیا، چلے ایک مقام پر پہنچے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہاں سے پھر آگے چلے، انہوں نے اپنے ساتھی جوان سے کہا کہ اب ہم تھک گئے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ دن بھر سفر کرنے کے بعد اب سپہر کا وقت ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اب ہم تھک گئے ہیں، کھانا نکالو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، شیطان نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا کہ جہاں ہم پہلے رکے تھے وہاں پر میں وہ کھانا بھول گیا اور جو مچھلی تھی وہ عجیب طریقے سے پانی میں چلی گئی۔ اب زندہ ہو کے چلی گئی ہے ویسے کیا اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن وہ مچھلی پانی میں چلی گئی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ جو ہم کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لے کے چلے تھے اس نے ایک عجیب طریقے سے بحر میں، سمندر میں اپنا رستہ بنا لیا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، انہوں نے کہا وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں تھے۔ فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، بس وہ دونوں اپنے آثار پر، یعنی انہی جسے ہم کہتے ہیں الٹے قدموں، لوٹ کے اس مقام تک پہنچے۔ فَوَجَدَ، پس وہاں پر پایا، عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، عبد کو، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور علم عطا کیا تھا اپنے لدن۔ اب یہ جو لفظ ہیں یہ تھوڑے وضاحت طلب ہیں، اب بہت اہم بھی ہیں۔ خدا کی نظر میں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ نبی اور رسول اور امام نہیں ہے، خدا کی نظر میں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ عبدیت، بندگی۔ با فضیلت وہ ہے کہ جو عبدیت اور بندگی کے معیار میں اعلیٰ ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین کیوں ہیں، خاتم المرسلین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان جیسا کوئی عبد نہیں ہے خدا کا۔ علی علیہ السلام خاتم الوصیین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بندگی کے معیار میں ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے کوئی۔ یہ فضیلت ہے، یعنی خدا کی نظر میں فضیلت یہ نہیں کہ یہ رسول، بلکہ وہ رسول اور امام اور نبی بنتے ہی اس وجہ سے کہ وہ بندگی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے پروردگار عالمین نے جب اپنی طرف نسبت دی، ہماری طرف نسبت دی تو رسول اور نبی اور امام، کیونکہ ہم سے ان کا تعلق یہی ہے، لیکن جب خدا نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی تو یہ نہیں کہا ہمیشہ عبد۔ جب پیغمبر اکرم کے لیے سفر معراج، سیر معراج کا ذکر ہوا تو کیا کہا گیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ خدا کی نظر میں معراج، یعنی تمام حقائق پر سے پردہ اٹھانے کی کا استحقاق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ بندگی کی بنیاد پر۔ خدا کس کو لے جا رہا ہے؟ اپنے عبد کو، نہیں عبد کو نہیں، اپنے عبد کو۔ عبدیت میں نسبت ضروری ہے، ورنہ اب تو جو بت کو جھک رہا، کے سامنے جھک رہا ہے وہ بھی عبد ہے۔ بے عبد ہی، عبد نہیں۔ جی اسی طریقے سے بات ہوئی کہ فوجدا، انہوں نے کس کو پایا؟ عبدم من عبادنا۔ صرف عبد کا ہے تو بات مکمل نہیں ہوتی، ایک بندے کو پایا ہمارے بندوں میں سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندوں کی ایک جماعت ہے۔ اور وہی بات جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ انسان وہ ہیں جن کو خدا کہتا ہے میرے بندے ہیں، یہ ڈفرینس ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے عبادنا، جنہیں ہم اپنے بندے کے طور پر قبول کرتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ۔ اس کی کوالٹی کیا ہے، صفت کیا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، جو بھی عبد خدا ہے وہ خدا کی تمام صفات کا مظہر ہے، اور جو صفت سب سے زیادہ چھلکتی ہے اس کی جب وہ انسانوں کے درمیان آتا ہے وہ کیا ہے؟ رحمانیت اور رحیمیت۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ جب خدا نے پیغمبر کو، رسول خاتم کو انسانوں کے درمیان بھیجنے کا ارادہ کیا، تو کس نام سے بھیجا، کس عنوان سے بھیجا؟ عالمین کے لیے رحمت۔ یہ عبد خدا کی مین کوالٹی ہے، یعنی اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، کہ یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں، کہ جو بھی بندہ خدا ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی صفت کا مظہر ہے، اس میں سے رحمت چھلک رہی ہوتی ہے۔ کہ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے علی علیہ السلام کا، اس میں سے ایک اس سے تعلق بھی اس کا بنتا ہے، فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوہ، انسان اس کے دشمن ہیں جس کے بارے میں جاہل ہیں، جس کے بارے میں جاہل ہیں اس کے دشمن ہیں۔ تو اس کا اگر آپ اس کو پلٹیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جاہل نہیں ہے وہ کسی کا بھی دشمن نہیں ہوتا، یعنی دشمنی پیدا ہی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو عالم ہے، جو عارف ہے، وہ کسی کا بھی دشمن نہیں ہوتا۔ یعنی علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو دشمنی کی بنیاد پہ قتل نہیں کیا، یا کسی کی مخالفت دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کی، جی حق کی بنیاد پہ۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ آتائناہ رحمتم من عندنا، خدا کی صفت رحیمیت و رحمانیت کا مظہر ہوتے ہیں۔ وعلمناہ من لدن علما، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عالم ہے، علم نہ ہو، اس کو ہم نے علم دیا ہے۔ کیسے علم دیا؟ مدرسے میں بٹھا کے، کتابیں پڑھوا کے، مکتب میں بھیج کے؟ نہیں، مل لدن نہ۔ لدن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں نا کہ معصوم علم لدنی کہاں ملے، لدن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لدن کے معنی ہوتے ہیں نزدیکی اور قربت کے۔ اب یہ انتہائی عجیب پہلو ہے کہ ایک علم وہ ہے کہ جو پڑھ کے، لکھ کر، محنت، مشقت، مدرسے، کالج، یونیورسٹی سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم اکتسابی اور علم حصولی ہے۔ ایک علم وہ ہے جو خدا کی قربت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی یعنی نزدیک ہونے کی وجہ سے عالم ہو جانا، نہ کہ پڑھائے جانے کی وجہ سے۔ پڑھایا جانا نہیں، مل لدن، جو خدا سے قریب ہوگا اس کی نظروں کے سامنے سے پردے ہٹیں گے، اور یہ پردوں کا ہٹنا یہی علم ہے۔ مطلب بہت ساری اصطلاحات کا رٹنا علم تھوڑی ہے، حقیقت کا آشکار ہونا، حقیقت سے آشنا ہو جانا علم ہے۔ تو یہ جو بندے ہیں جنہیں خدا کہتا ہے میرے بندے، ان میں یہ دو صفات بنیادی ہیں، یہ خدا کی صفت رحیمیت اور رحمانیت کا مظہر ہیں، اور علم لدنی کے حامل ہیں۔ امی سے آپ کیا معنی لے رہے ہیں؟
ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ہی وہی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ہی تعلیم دے کے۔
تو بات واضح ہے کہ یہ بات واضح ہے نا کہ رسول کا جو علم ہے، کہ رسول کا جو علم ہے، رسول کا جو علم ہے، رسول کا جو علم ہے، دیکھیں بات تو واضح ہو گئی کہ رسول کا علم اکتسابی اور حصولی نہیں ہے، بلکہ رسول کا علم وہ ہے جو قربت خدا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ چیز ہر معصوم کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے، ہر امام کے لیے۔ صحیح، مل لدن، تو لدن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ نہیں اس نے لوگوں سے نہیں پڑھا، خدا سے پڑھا ہے، خدا سے پڑھا نہیں ہے، بلکہ جب بھی خدا کسی بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے تو اس کے اوپر سے پردے ہٹ جاتے ہیں، حقائق اس کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں، اور یہی علم حقیقی ہے۔ تو یہ پڑھانا ہے خدا کا، نہ کہ کہیں بٹھا کے الفاظ اور اصطلاحات دینا۔ تو یہ جب خدا نے کہا کہ عبدم من عبادنا، تو جتنے بھی بندے ہیں جن کو خدا اپنا بندہ کہے گا، ان میں یہ کوالٹیز پائی جائیں گی۔ قال له موسى، جب موسیٰ نے ان کو پایا تو اس سے کہا هل اتبعك، اب یہ ادب دیکھیے، ادب یعنی آج کے دور کا اور اس معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ بے ادبی اور بد تہذیبی اس دور میں، یعنی کہ جس کو ہمارے علماء جس کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ بھی کراتے ہیں کہ بے ادب ہونا انسان کے لیے کوئی میرٹ اور کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ کہ اگر ہم بد تہذیبی کے ذریعے سے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم، یعنی آج کل کی دنیا میں نا جس کو اسمارٹنیس کہا جاتا ہے، ہوشیاری، اسمارٹنیس، چالاکی، لیکن جب ہم اولیاء خدا اور خاصان خدا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل ایک دوسرا کردار نظر آتا ہے۔ اب موسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہیں، توریت مل چکی ہے، فرعون ان کے سامنے غرق ہو چکا ہے ان کے ذریعے سے، جس کے پاس خدا نے بھیجا ابھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ پہلا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حل یعنی کیا، کین آئی اتبعک، میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، یعنی آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں اور کسی کے پاس ہمیں بھیجا جائے کہ ان سے کچھ سیکھ کر آئیے، تو سب سے پہلے مطلب گردن اکڑا کے، کالر اوپر کر کے اس کے سامنے اکڑ کے بیٹھیں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے جی آپ کے پاس کیا علم ہے، کیا آتا ہے آپ کو؟ میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہی رویہ ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے، کیا آتا ہے، آپ مجھے کچھ سکھا سکتے ہیں؟ یہی ہوگا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام اور معیار پہ فائز ہونے کے بعد، حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے قدم بقدم چل سکتا ہوں؟ کیوں؟ علا ان تعلمنی، تاکہ آپ مجھے وہ علم عطا کریں، مما علمت رشتا، جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے رشت کی صورت میں۔ رشت کی تعریف میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، رشت کسے کہتے ہیں؟ گروتھ آف پرسنالٹی، یعنی علم جب انسان کے اندر جذب ہوتا ہے تو اس کی شخصیت کو وسعت دیتا ہے، اس شخصیت کے وسیع ہونے کا نام ہے رشت، اور یہی اصل مقصد ہے حصول علم کا۔ حصول علم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، دولت کے انبار لگانا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کسی پر روب جتانا نہیں ہے، کسی پر بڑائی دکھانا نہیں ہے۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی شخصیت میں رشت پیدا ہو، وسعت پیدا ہو، قربت خدا نصیب ہو، یہ علم کا مقصد ہے۔ اس جملے میں ادب دیکھیں آپ، حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، علا ان تعلمنی، کہ آپ مجھے علم دیں، مما علمت، جو علم آپ کو عطا کیا رشتہ، تاکہ مجھے رشت نصیب ہو۔ یہ وہ ادب ہے جو معصوم اور خاصان خدا ہم کو سکھاتے ہیں۔ قال، اب جواب اتنا ہی رکا ہے جتنا ادب والا یہ جملہ ہے، جواب اتنا ہی رکا ہے۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا، بے شک آپ استطاعت نہیں رکھتے کہ میری معیت میں صبر کر سکیں، یعنی میں آپ کو اپنے ساتھ تو لے لوں گا، آپ میری معیت میں آ جائیں گے، لن تستطيع، آپ استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ آپ صبر کر نہیں سکتے یا ہو نہیں پائے گا۔ لن تستطيع، آپ استطاعت نہیں رکھتے کہ میری معیت میں صبر کر سکیں۔ وکیف تصبرو، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، علی ما لم تحط بہ خبرا، جس کی خبر پر آپ نے احاطہ نہ کیا ہوا ہو، یعنی وہی جو جملہ میں نے آپ کو ابھی علیہ السلام کا سنایا کہ جس سے انسان جاہل ہیں اس کے دشمن ہیں، یعنی جس کی خبر آپ کے احاطے میں نہیں ہے اس پہ صبر آپ کر بھی نہیں سکتے، یہ اصول ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک بہت بہت اہم اور بہت مزیدار نتیجہ برآمد ہوگا، یہ اصول ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ اس میں نام نہیں ہے آیت میں لیکن روایتوں میں کہ خضر، ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ خضر نام ہے اس بندہ خدا کا۔ تو خضر اصول بیان کر رہے ہیں، جسے ہم کہیں کہ لا آف نیچر بیان کر رہے ہیں، کہ جب کسی خبر پر آپ احاطہ نہیں کرتے تو آپ اس پر صبر بھی نہیں کر سکتے، آپ کو استطاعت ہی نصیب نہیں ہوتی اس پہ صبر کرنے کی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جواب، قال ستجدنی، س مستقبل ہے، فیوچر ٹینس ہے، تا تم، جدنی پاؤ گے مجھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیت ہوئی، صابرن، صابر، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے امر میں آپ کی معصیت نہیں کروں گا۔ معصیت کے معنی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائے تھے کہ معصیت کے کیا معنی، دہرائیں آپ میں سے کوئی؟ نہیں، میں نے پچھلی دفعہ اسی لیے بتایا تھا کہ معصیت کا مطلب گناہ نہیں ہے، معصیت کا مطلب ہے ڈیویشن فرام دا وے، ڈیویٹ فرام دا وے، کہ آپ کو ایک رستے پر چلنے کہا جائے یا لے جایا جائے اور آپ اس سے ہٹ جائیں، کسی اور رستے پہ چل پڑے، اس رستے سے ڈیویٹ ہونے کو معصیت کہتے ہیں۔ تو میں آپ کے امر، جی اردو ترجمہ بہت مشکل ہے، شاید یہی، جی، اور میں آپ کے امر کی معصیت نہیں کروں گا، یعنی جو آپ کام کہیں گے، جو کہیں گے، جیسا، کیونکہ میں نے کہا ہے آپ کی اتباع کروں گا، تو جس رستے پر آپ لے کے چلیں گے اس سے ہٹوں گا نہیں۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر ایک بہت عجیب نتیجہ آ رہا ہے بظاہر ہم لوگوں کے لیے، اس میں گہرے معنی بھی ہیں۔ جناب خضر بیان کر رہے ہیں اصول، خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ایک اصول بیان کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اصول کو توڑنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ کے ذریعے سے۔ کس کی بات صحیح ثابت ہوئی؟ حضرت موسیٰ کا انشاءاللہ صحیح ثابت ہوا یا جناب خضر کی بات صحیح ثابت ہوئی؟ یعنی کیا چیز سکھا رہی ہے یہ بات، کہ زندگی خدا کے قوانین کی معرفت، اسی لیے معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ معرفت آپ کو نظام خدا سے آگاہ کرتی ہے، خدا کے قوانین سمجھاتی ہے، اور ان قوانین کو آپ سمجھیں گے تو آپ صحیح زندگی گزار سکیں گے، ورنہ عالم جہل میں بیٹھ کے انشاءاللہ کرتے رہنا نو یوز، کوئی نتیجہ، کوئی فائدہ اس کا برآمد ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی یہاں حضرت موسیٰ کی انشاءاللہ نہیں چلی، میری اور آپ کی تو بات بہت دور کی ہے، کس کے مقابلے میں، کہ جو اصول انہوں نے بیان کیا دیٹ لا پریویلڈ، لیکن یہ چیز نہیں ہوئی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اگرچہ کہ حضرت موسیٰ، یعنی کہ یہ میں نے سمجھانے کے لیے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی لفظ انشاءاللہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ کو بھی ایک چیز سخت محسوس ہو رہی ہے، اور اس سختی میں آپ مشیت خدا کو اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنے پیرائے میں اس کو گھما کے اس بات کو بیان کیا، نہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جو چیز انہوں نے کہا کہ جس کی خبر پر آپ احاطہ نہیں کرتے اس پہ صبر نہیں کر سکتے، یہ بات ان کو بھی پتہ ہے، اسی وجہ سے وہ اس سختی کو محسوس کرتے ہوئے مشیت خدا کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ صحیح، اب انہوں نے کہا کہ فعین تبعتنی، اگر آپ چاہتے ہو کہ میری اتباع کرو، اگر آپ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے، فلا تسألنی عن شئے، ایک شرط ہے میری کہ کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں اس کے ذکر کو خود آپ کے لیے نہ بیان کر دوں. فانطلقا، پس وہ دونوں چلے. اب یہاں پر ایک واقعاتی اعتبار سے ایک پہلو ہے کہ فانطلقا کا مطلب ہے وہ دونوں چلے، جبکہ وہاں تھے تین آدمی، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو جوان اپنے ساتھ تھا اس کو اسی مقام پہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ خود اکیلے جناب خضر کے ساتھ چلے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ پہنچے، سوار ہو گئے، فی السفینہ ایک جہاز میں، خرقہا انہوں نے اس کشتی کو توڑ دیا. توڑنے کا مطلب پورا نہیں توڑنا، ایک اس کا کوئی کنارہ کونا توڑ دیا. قال اخرقتها لتغرق اهلها، اب حضرت موسیٰ فوراً بے اختیار ان کے زمان مبارک سے جاری ہوا کہ کیا آپ نے اس کو توڑ دیا، خراب کر دیا کہ یہ اپنے بیٹھنے والوں کو لے کے غرق ہو جائے. لقد جئت شيئا امرا، بے شک آپ نے ایک ایسا کام کیا جو سخت ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے. یعنی یہاں بھی ان کو دیکھیں، وہی ادب کا خیال ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کا ادب کس طریقے سے کیا جاتا ہے. یعنی نہیں کہا کہ آپ نے برا کا، نکرا کا لفظ نہیں ہے، امرا کا لفظ ہے. یعنی یعنی نکرا یا منکر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا انکار کیا جانا چاہیے، ناپسندیدہ، جس کو پھینک دیا جانا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں نا نہی عن المنکر، تو منکر یعنی وہ چیز کہ جس کا شریعت کی روح سے انکار کر دیا جانا چاہیے، دور ہٹا دیا جانا چاہیے. انکار کا، نکر کا لفظ نہیں، امرا، ناپسندیدہ یہ عمل، اچھا نہیں لگ رہا، یہ کیا کیا آپ نے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، پھر وہی جملہ دہرایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری معیت میں صبر کی استطاعت نہیں رکھتے. قال لا تؤاخذنی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی، میرا مؤاخذہ نہ کیجیے. اخذہ کہتے ہیں پکڑنے کو، بما نسیتو، اس چیز کے بارے میں جو میں بھول گیا. ولا ترہقنی، رہقہ کا مطلب ہوتا ہے دباؤ ڈالنا، پریشرائز کرنا، اسکویز کرنا، اور مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں. من امری عسرا، میرے کام میں تنگی کے ساتھ، یعنی وہی تنگی حضرت موسیٰ کو محسوس ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس کو دباؤ مت ڈالیں، مجھے اور اس میں تنگ نہ کریں. فانطلقا، پھر اس کے بعد آگے چلے دونوں. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے، غلام یعنی لڑکا، جوان لڑکا، اس سے ملاقات کی. فقتلہ، بس اس کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اب یہ مسئلہ شرعی ہے، لیکن وہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ شریعت سے اوپر، کوئی اور، کسی اور لیول پہ کام ہو رہا ہے. یہ مسئلہ شرعی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، کہ کیا آپ نے ایک نفس زکیہ، نفس زکیہ کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی، جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بغیر نفس، کہ ایک نفس کو یعنی ایک جان کو آپ لے سکتے ہیں دوسری جان کے بدلے میں، خاموخا نہیں لے سکتے، یہ مسئلہ شرعی ہے. تو کیا آپ نے ایک نفس زکیہ کو قتل کر دیا بغیر نفس، بغیر جان کے بدلے کے؟ لقد جئت شيئا نكرا، اب یہاں جیسے کہتے ہیں وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پہلے کشتی کا توڑنا اتنا خوفناک عمل نہیں تھا جتنا سامنے کسی لڑکے کو دیکھ کے قتل کر دینا. تو انہوں نے کہا شيئا نكرا، منکر ہے، مطلب یہ چیز ہے جو کسی صورت سے قبول نہیں کی جا سکتی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری معیت میں صبر کی استطاعت نہیں رکھتے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی شے کا سوال کروں فلا تو صاحبنی، تو مجھے اپنی مصاحبت اپنی صحبت سے الگ کر دینا. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ گئے. اچھا، اس چیز کو میں نے دیکھا ہے بزرگوں میں کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ تین دفعہ، جیسے میں دادا تھے بچپن میں کہتے تھے کہ ایک غلطی میں تمہیں تین مواقع، تین چانسز ہیں. مجھے وہ یاد آتا ہے کہ تین چانسز، یعنی غلطی اور غلطی کے بعد معافی کے تین مواقع، تیسری دفعہ کے بعد معافی نہیں ہے، پھر جدائی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھرڈ ٹائم، ایک دفعہ معافی مل گئی، دو دفعہ مل گئی، تیسری پہ نہیں ملے گی. اب اگر میں نے غلطی کی تو اب آپ مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دینا. فانطلقا، پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک بستی تک پہنچے، ان بستی والوں سے انہوں نے کچھ کھانا طلب کیا. فابوا ان یضیفوہما، لیکن انہوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا، یعنی ان کو کچھ دینے سے، کھلانے پلانے سے انکار کر دیا. کہ جیسے بستی میں جاتے ہیں ایک مہمان نوازی ہوتی نا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، فوجد، پس انہوں نے وہاں پر پائی، کیا چیز پائی؟ فیہا جدارا، ایک دیوار. یرید ان ینقض، یہ قرآن کے عجیب عجیب پہلو ہیں، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فوجہ جدارن، بس انہوں نے وہاں پر پائی دیوار. یریدو، اس یریدو کو کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نا، یریدو ارادہ کرنا. یریدو جو ارادہ کر رہی تھی، یہ جو ارادہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ دیوار کی طرف. ارادہ کرنا کس سے منسوب ہوتا ہے؟ ہوش و حواس والی مخلوق سے. یہ آیت کہہ رہی ہے فوجد جدارا یرید ان ینقض، جو ارادہ کر رہی تھی کہ جدا ہو جائے اپنی بنیاد سے. قضا کو کہتے ہیں جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، یعنی کہ جب وہ اپنی بنیاد سے جدا ہو جائے گی تو گر جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی نظر میں کوئی شے مردہ نہیں ہے. جب پروردگار دیوار کے لیے ارادے کی نسبت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بھی ایک شعور، ارادہ بغیر شعور کے ممکن نہیں ہے. جب ارادے کی بات آئے گی تو ارادے کے ساتھ شعور کا ہونا لازمی ہے. تو یہ بھی ایک لطیف نقطہ ہے یہاں پہ کہ کوئی شے بے شعور نہیں ہے. اور خود قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو وَإِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ، جو اللہ کی تسبیح نہ کرے حمد کے ساتھ. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَ، لیکن تم اس کی تسبیح کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے اس تسبیح کی. تو وہ دیوار ارادہ کر رہی تھی کہ گر جائے، اپنی بنیاد سے جدا ہو جائے. فاقامہ، انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس خدمت کے بدلے میں کچھ اجرت لے لیتے، یعنی کھانا پینا. اب ہم بھوکے اتنی دیر سے، اب ہماری حالت بھوک پیاس سے خراب ہے، اور انہوں نے ہمیں کچھ بھی کھلانے پلانے سے انکار کیا. جناب خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں پر فراق ہے، جدائی ہے. اب دیکھیے یہ بھی، اب یہ بہت عجیب جملہ ہے. یہ بھی یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے مابین جدائی ہے، بلکہ کہا کہ جدائی ہے آپ کے بین اور میرے بین. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور میں ایک رستے پہ چل رہا ہوں. آپ اپنے رستے سے ہٹ کے میرے پاس آئے تھے کہ میرے رستے کی چیزوں کو دیکھ لیں، لیکن اب آپ اپنے رستے پہ واپس چلے جائیے، میں اپنے رستے پہ چلا جاتا ہوں. بینی و بینہ کا ہے، نہ کہ ماں بہن۔ یعنی یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ اب آپ چلے جائیے یہاں سے، نہیں، آپ کا اپنی ایک راہ ہے، یقیناً حق ہے، میری اپنی ایک راہ ہے جو خدا نے مجھے دی ہے، اب ان دو رستوں میں جدائی ہے۔ یعنی وہ راہ جو ظواہر کی اور شریعت کی آپ کی ہے وہ حق ہے، وہ اپنی جگہ پر، جو راہ میری ہے عالم تکوین کی، عالم باطن کی، وہ اپنی جگہ پر، اس میں جدائی ہے۔ صحیح ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر کا راستہ الگ ہے اور باطن اور تکوین کا راستہ الگ ہے، کہ اسی لیے ہمیں بعض اوقات بہت زیادہ کنفیوژنز ہو جاتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھ کر، انبیاء کی زندگیوں کو دیکھ کر، کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ تو حکم کیا ہے خدا کا؟ کہ یہ دو رستے الگ ہی رہنے ہیں۔ یعنی امام حسین کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اپلائی اس پہ نہیں ہوگی ظاہر پہ، بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ظاہری طریقوں سے ہی ہوگا، اگرچہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوفے والے دھوکے باز ہیں، لیکن 12,000 خطوط جب حجت تمام کر رہے ہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ صحیح، یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ حاذا فراق و بینی و بینک، نہ کہ ماں بہن۔ کہ یہ کہنا کہ ایک شخص میرے پاس سیکھنے آیا، نعوذ باللہ، میں نے اس سمجھا کہ یہ جاہل ہے، کچھ نہیں آتا، میں نے کہا بھائی اب میری جان چھوڑو، یہ جملہ نہیں ہے۔ حاذا فراق و بینی و بینک، کہ اب جدائی ہے میرے بین اور آپ کے بین۔ یعنی خدا یہ سمجھا رہا ہے کہ جو سلسلہ علم تکوینی ہے یہ جدا ہے، اور سلسلہ علوم تشریعی ہے یہ جدا ہے، یہ دو الگ پیرلل اسٹریمز ہیں جو ایک دوسرے میں نہیں ملتی۔ سأنبئک، لیکن اب میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، بتأویل، اس کی تاویل کے بارے میں، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس کی استطاعت پر، جس کی صبر پر آپ استطاعت نہیں کر پائے۔ اما السفینۃ، تو اب پہلے میں کام یہ کرتا ہوں کہ میں پہلے اس کو پڑھ جاتا ہوں اور پھر اس میں جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ اما السفینۃ، تو اور وہ سفینہ، وہ کشتی یا چھوٹا سا جہاز، فکانت لمساکینہ، وہ تھا مساکین کے لیے، یعملون فی البحر، جو سمندر میں عمل کرتے تھے، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے اس کے ذریعے سے، فاردت ان اعیبہا، پس میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار بنا دوں، وکان وراءہم ملک، اور ان کے ماورا ایک بادشاہ تھا۔ جب ورا کا مطلب ہوتا ہے پشت سر، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے پشت سر، اور جو چیز آپ کے سر کے پیچھے ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ انہیں جب کہتے ہیں نا ماں ورائی، تو اس کا مطلب ایک چیز موجود ہے لیکن آپ کے لیے اس طریقے سے ہے گویا آپ کے سر کے پیچھے، اگرچہ کہ سامنے کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کے لیے ایسی ہے جیسے سر کے پیچھے ہو، یعنی آپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تو وکان وراءہم، اور وہاں پر اس کے ماورا ایک بادشاہ تھا، یعنی ان کو اس کی خبر نہیں تھی ان لوگوں کو، یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ جو بھی سفینہ وہاں پہ جاتا تھا وہ اس کو غصب کر لیتا تھا۔ تو یعنی میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ اس کے عیب کو دیکھ کر اس سفینے کو غصب نہ کرے، نہ چھینے ان مساکین سے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مؤمنین تھے۔ اباواہ شاید اجداد کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، کہ اس کے والدین مؤمنین، دو، یعنی دونوں مؤمن تھے، ماں اور باپ دونوں۔ فَخَشِينَا، پس خشیت یعنی ڈر محسوس ہوا ہمیں، اب یہاں پر اپنے ساتھ خدا کو بھی ملا رہے ہیں، اَن يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، رَحِقَا کے معنی میں نے آپ کو سمجھائے۔ اچھا، یہ ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جس کو ہم ٹوٹلی غلط سمجھتے ہیں، ٹوٹلی غلط سمجھتے ہیں، یعنی ہم اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ، اگر آپ میں سے کوئی بھی بیان کرنا چاہے تو اچھا ہوگا، کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کیوں حضرت خضر نے اس لڑکے کو کیوں قتل کیا؟ واقعہ تو آپ کو سنا ہوا ہے، میں کوئی نئی بات تو سنا نہیں رہا۔
مومن تھے اور وہ بڑے ہو کے جو تھا وہ گناہ گار
یعنی لڑکا غلط کام کرتا اس لیے قتل ہو گیا. آیت میں یہ ہے ہی نہیں بات, بالکل بالکل 100% بالکل غلط ہے یہ. یعنی یہ چیزیں کہ معذرت کے ساتھ جو بالکل غلط ہے. اَن يُرْحِقَهُمَا, رَحِقَا کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا دبانا, اسکویز کرنا, پریشرائز کرنا. اَن يُرْحِقَهُمَا کس لیے, یعنی ہمیں کس بات کا ڈر تھا کہ وہ دباؤ ڈالے گا اپنے والدین پر طغیان اور کفر سے, یعنی وہ دباؤ ڈال کر اپنے والدین مؤمنین کو طغیان و کفر میں مبتلا کر دے گا. یہ مطلب ہے, اس وجہ سے قتل ہو رہا ہے. اس کی تشریح میں بھی کرتا ہوں. فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحما, تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب اسے بدل دے ایک ایسی اولاد سے جو تزکیے اور رحم میں بہتر ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور وہ دیوار, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, وہاں کیا تھا کہ وہ تھی دو لڑکوں کے لیے جو یتیم تھے, یعنی اس کے نیچے ان کا کوئی چیز تھی جو بصورت خزانہ تھی. فِي الْمَدِينَةِ, شہر میں رہتے تھے وہ بچے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزًا لَهُمَا, اور اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو ان دونوں کے لیے تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان دونوں کا اب باپ یا دادا بھی ہو سکتا ہے وہ صالح انسان تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا, پس تیرے رب نے ارادہ کیا کہ جب وہ دونوں بالغ ہو جائیں, اپنی شدت بلوغت کو پہنچ جائیں, وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, تو اس خزانے کو وہاں سے نکال لیں, رحمتم من ربک, جو تیرے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمت ثابت ہو. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, میں نے خود سے کوئی فعل انجام نہیں دیا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. اب اس میں ایک ایک لفظ میں ظاہر ہے کہ میں آپ کو لے کے بیٹھوں گا تو رات گزر جائے گی اس میں. اب ہم آپ کے لیے بس مختصراً ان تین واقعات میں جو لیسن ملتا ہے ہمیں وہ بیان کر دیں, اور دو تین باتیں وہ بیان کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان واقعات سے گزروانے کا کیا مقصد تھا. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تقویٰ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جو انسان متقی ہے خدا اس کے لیے اس کی برائی کو دور کرتا ہے, چھپاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کے دل پر بوجھ تھی. ان میں سے دو باتیں مین تھیں, ایک فرعون کے محل میں پرورش پانا, اور دوسرا کہ جو چیز ان کے مصر سے نکلنے کا باعث بنی کہ جب وہ شہر میں گئے تھے اور ایک شخص جسے قرآن نے کہا کہ وہ ان کا شیعہ تھا اور وہ قبطی سے فرعون کی قوم کے ایک انسان سے لڑ رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے اس کو ایک ضرب لگائی ہے وہ مر گیا, اور یہ الزام فرعون نے بھی ان پہ رکھا تھا پہلی نظر پڑتے ہی. جیسے ہی پتہ چلا یہ موسیٰ ہیں تو سب سے پہلا جملہ اس نے یہی کہا تھا کہ تم میری قوم کے ایک آدمی کو مار کے بھاگ گئے. یہ گرا ہے حضرت موسیٰ کے دل میں. اب اس میں دیکھیں کہ خدا کس طریقے سے اس گرا کو کھول رہا ہے. جب جناب خضر کشتی کو عیبدار بنا رہے ہیں تو اس عیب کے پیدائش کا سبب کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک خطرہ تھا اور وہ خطرہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, ان مسکینوں کو خبر ہی نہیں تھی. ماورا کا لفظ اسی لیے, ماورا جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پشت سر ہے آپ کو خبر ہی نہیں, ان کو خبر ہی نہیں تھی اس خطرے کی. لیکن خدا نے یہ انتظام کیا ان کے سفینے کو عیبدار بنا کے کہ وہ اس غصب سے بچ جائے. تو اے موسیٰ ہم نے تم کو ظاہری طور پر جو یہ تھوڑا سا عیبدار بنا دیا کہ تمہاری پرورش ظالم کے محل میں ہو گئی۔ تو یہ عیبدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بعض اوقات اس ماورائی خطرے سے بچنے کے لیے چیزوں کو عیبدار بنا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، مطلب مت پریشان ہو اس بات سے۔ تو یہ واقعات حضرت موسیٰ کی گریں کھولنے والے بھی ہیں، انہیں خدا نے یوں ہی نہیں بھیجا ان کو جناب خضر کے پاس، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس کا قتل کیا جانا، اور یہ تھا کہ قبطی، یعنی جو بظاہر جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، حضرت موسیٰ کو اسی چیز کا دکھ تھا نا کہ اس نے بظاہر کچھ نہیں کیا تھا، میرے ہاتھوں سے مر گیا۔ وہ لڑکا جو مرا جسے حضرت خضر نے قتل کیا، اور جس کے بارے میں خود حضرت موسیٰ نے کہا کہ نفس زکیہ، تو خدا نے وہاں بھی ایک بات سمجھائی کہ بعض اوقات کچھ لوگ قتل ہو جانے کے مستحق ہوتے ہیں اگرچہ کہ بظاہر گناہ نہیں کیا ہوتا، کچھ اور ریزنز کی وجہ سے۔ تو اس پر بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو انسان تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا اور جس کا الزام فرعون نے تمہارے اوپر رکھا، یہ کوئی گناہ، یہ کوئی غلط کام نہیں تھا جو تمہارے ہاتھوں سے سرزد ہوا۔ تو یہ واقعات خود وہی کفر عنہ سیئاتہی کا بھی سبب ہے، جو کفر عنہ سیئاتہی کا بھی سبب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں لگی ہوئی گرہوں کو کھولنے کا بھی سبب ہے۔ اب اس کے فوائد ہمارے لیے کیا ہیں؟ پہلا گروہ کون سا ہے؟ مساکین کا ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کے لفظی معنی یہ ہیں کہ جو کسی مسکن کی تلاش میں ہو، یعنی کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کے لیے جائے سکونت نہ ہو، جی نہیں بے یار و مددگار نہیں، جائے سکونت نہ ہو، جیسے اگر خانہ بدوش ہے وہ بھی مسکین ہے۔ تو یعنی جو یہ ٹریولرز تھے، اور مسکین کا لفظ ایک لحاظ سے غربت کے ساتھ بھی ملحق ہے کہ صرف ٹریولرز ہی نہیں تھے بلکہ غریب بھی تھے، لیکن ان کی صفت کیا تھی؟ یعملون فی البحر، یہ سمندر میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ اب دیکھیے پہلا نقطہ، خدا کی نظر میں مسکین ہونا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، خدا کی نظر میں برائی کی بات یہ ہے کہ انسان صاحب عمل نہ ہو۔ جو عامل ہے، جو عمل میں مشغول اور مصروف رہتا ہے نیکی اور دیانتداری کے ساتھ، اس کے مفادات کی خدا اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ اس کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یعنی اس میں ایک تھوڑا سا باریک نقطہ میں بیان کروں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی کو عیبدار بنایا، تو آپ کے خیال میں کیا ان کے مالکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، توڑا ہوگا اس کو؟ نہیں نا، بلکہ اس کے اندر جو بھی خرابی پیدا کی تو وہ ان کی لاعلمی میں پیدا کی، ہے نا، ظاہر ہے، ورنہ سامنے کھڑے ہو گئے توڑیں گے یا پتا چلے گا تو وہ چھوڑیں گے تو نہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ ایک بادشاہ وہاں پر ہے کہ جو ابھی قبضہ کر لے گا اس پہ، وہ خطرہ ان کے لیے ان نون ہے۔ اس ان نون خطرے سے خدا بچا رہا ہے ان کو، اور کس طریقے سے بچا رہا ہے اس کی بھی ان کو خبر نہیں ہے، یعنی نہ خطرے کی خبر نہ بچانے والے کا پتا، لیکن وہ اسباب فراہم اور مہیا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ان کی کشتی بچ گئی۔ تو جو اپنی زندگی میں دیانتداری کے ساتھ عمل میں مشغول ہے، اس کے مفادات کی حفاظت خدا کرتا ہے کہ کہیں سے، جس کا علماء جوادی عملی کا جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں خضر ابھی بھی ہے، اگر تم اس رستے پر ہو تو کس رستے سے خضر آ جائے گا تمہیں نہیں پتا۔ وہ خضر ایسا نہیں کہ وہ خالی حضرت موسیٰ کے وقت ہے، وہ خضر ابھی بھی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ پہلی بات کہ ان مساکین کی جو مین کوالٹی خدا بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ یعملون فی البحر، بحر میں عمل کرنے والے۔ تو جو اپنی روزی، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہے، اس کے لیے محنت کرے، مشقت کرے، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اس کے مفادات، اس کو خطروں سے بچاتا ہے خدا اس غیبی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات. دوسری بات جو کافی حد تک کہہ لیجئے کہ خطرناک بھی ہے اس لڑکے کے حوالے سے، جیسے ابھی میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا کہ لڑکے کے قتل کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ بڑا ہو کے برا بنے گا، بلکہ اس کے قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مومنین تھے اور یہ بڑا ہو کر اپنی اولاد کی محبت کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرے گا کہ والدین غلط رستے پہ چل پڑیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بہت بڑا فرق ہے جو ہم سمجھتے ہیں اور جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے مومن بندے کے مفادات کا ہر حال میں تحفظ کرتا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ اس کی آخرت کی فلاح کو بنیاد بناتے ہوئے، نہ کہ دنیا کو. چاہے دنیا میں اولاد کا صدمہ کیوں نہ دیکھنا پڑے، لیکن اس کی آخرت خراب نہ ہو. یہ اصل بات ہے. یعنی کہ جو مومن ہے، جو مومن ہے، خدا اس کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا بچنی چاہیے. خدا یہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ اس ٹیمپرری لائف کو کہ جس کو تم جب وہاں پہنچ کے دیکھو گے تو تمہیں لگے گا دن کے چند گھنٹے گزار کے آئے، اس کو نہیں بچاؤں گا، اسے بچاؤں گا، چاہے اس کے لیے یہاں پر قربانی کسی بھی چیز کی کیوں نہ دینا پڑ جائے. یہ ہے اس کے اندر نقطہ. اور جب ہم اس کا وہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ قتل اس لیے ہوا کہ وہ بڑا ہو، تو بات بالکل ٹرن آن اٹس ہیڈ، کنسپٹ ہی الٹ گیا بالکل. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے ماں باپ مومنین تھے، یعنی اس کو بیس بنایا جا رہا ہے. جیسے پہلے واقعے میں کس چیز کو بیس بنایا جا رہا ہے؟ کہ مساکین یعملون فی البحر، یعنی جو مساکین تھے، لیکن مسکین وہ نہیں کہ جو اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، جو ہائے واویلا کرے، جو اپنی قسمت کو کوسے، جو کسی اور سے مہربانی کا امیدوار رہے. یعملون فی البحر، جو میدان عمل میں نکل آئے. اس کے مفادات کے تحفظ خدا کرتا ہے، غیبی طریقے سے کرتا ہے، خطروں سے بچاتا ہے. اس واقعے میں یہ بیان ہو رہا ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ فکان ابواہ مؤمنین، دس از دا کی ورڈ، کہ والدین مومن تھے. تو خدا کو مومن بندے کا ایمان بچانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہی ہے جو فلاح آخرت کا ضامن ہے، اس کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے اس قسم کی بھی کوئی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. ایک بات. دوسری بات کہ جب خدا اپنے بندے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کی سب سے پرائم کوالٹی یہ ہے کہ ان سے رحمت چھلکتی ہے، تو خدا کس قدر رحیم اور ارحم اور رحمین ہوگا؟ تو کیا خدا اپنے مومن بندے کے لیے قبول کرے گا کہ اس کو اولاد کا صدمہ دے کے چھوڑ دے؟ نہیں. جب خدا نے ایک اولاد لی تو اس کے بدلے میں خدا نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو بدل دے اس کے ذریعے سے، کہ جو پاکیزگی میں اور رحم صلہ رحمی میں اس سے بہتر ہو. یعنی رب العالمین جب مومن بندے کے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کی آخرت کے تحفظ کے لیے اس سے کوئی نعمت لیتا ہے تو دوہرے فائدے ہوتے ہیں، اس کے آخرت کا بھی تحفظ اور دنیا میں اس سے بہتر نعمت کا دیا جانا. یہ دوسری چیز، اس سے دوسرے واقعے سے یہ پہلو سمجھ میں آ رہا ہے. تیسرا واقعہ، ہر واقعے میں ایک ایک کی ورڈ ہے. جیسے یہاں پر فکان ابواہ مؤمنین، یہ کی ہے کہ ایمان کا تحفظ، کہ ایمان ہے تو خدا کی طرف سے یہ چیز آئے گی. یعنی خدا ہو سکتا ہے بعض اوقات ظاہری نعمت کو لے لے، لیکن اس کے بدلے میں اس سے اچھی دے گا دنیا میں، اور آخرت میں تمہارے فلاح کو محفوظ رکھے گا. تیسرا واقعہ جو ہے اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ وکانا ابوہما صالحا، ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کیوں ہو رہی تھی؟ بچوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، وکانا اور تھے، ظاہر ہے کہ جب وہ یتیم کی بات آ رہی ہے تو یتیم کا مطلب ہے کہ والد نہیں ہے، ابوہما صالحا ان دونوں کے والد. اچھا اب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اب میں صرف باپ نہیں آتے، اب میں پورا سلسلہ آبا آتا ہے، مطلب دادا بھی ہو سکتے ہیں، پردادا بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے بعض روایتوں میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ جس انسان کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ ان کی چوتھی یا پانچویں پشت میں کوئی انسان تھا. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ صالحیت. اس میں ہمارے لیے ایک انتہائی قیمتی نقطہ پوشیدہ ہے. میں اور آپ اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے مال جمع کر رہے ہیں، ان کو اچھے سے اچھے اداروں میں تعلیم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بینک بیلنس بھی ہو جائے، اچھی ڈگریاں ہو جائیں، بہت سارا پیسہ چھوڑ جاؤں، جائیداد بنا جاؤں. یہاں خدا ان دو بچوں کی مفادات کا تحفظ کر رہا ہے جن کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کس وجہ سے تحفظ کر رہا ہے؟ ابوہما صالحا، آبا و اجداد کی صالحیت کی وجہ سے ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. تو میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے جو سب سے اچھی چیز انویسٹ کر سکتے ہیں وہ اپنی صالحیت ہے. یعنی اگر میں اپنے اندر صالحیت پیدا کروں گا انشاءاللہ تو خدا میری نسل کو خراب نہیں ہونے دے گا. جس طریقے سے، جس کی بہترین مثال آل ابراہیم، آل محمد، یعنی آل محمد کو فضیلت خود اپنی وجہ سے تھوڑی حاصل ہو رہی ہے، اس بندے کی صالحیت کی وجہ سے ہے کہ جو آج جتنے سادات ہیں ان کو عزت ملی ہوئی ہے اور ان پر خدا کی مہربانی اور رحمت و کرامت ہے. تو جس کی صالحیت کا معیار اتنا بلند ہو تو تا قیام قیامت خدا اس کی نسل کو یہ عزت دیتا ہے، ورنہ یہ وعدہ یہاں پہ یہ اصل ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ آج اگر میں صالحیت کی راہ کو اختیار کروں گا تو چاہے بظاہر کوئی میری نسل کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو خدا کرے گا. کہ جب وہ دیوار گرنے والی تھی کہ جس کے نیچے ان کا خزانہ پوشیدہ تھا، خدا نے بندے کو بھیجا کہ جا کے اس کو کھڑا کر دو. تو اس لحاظ سے یہ واقعات عجیب اپنے اندر معرفت کے عرفانی نکات رکھتے ہیں، اور یہ چیز قرآن کریم کے تمام واقعات میں، کہ جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، سب کا یہی انداز ہے. کہ اگر آپ، جیسے میں نے کہا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے بالکل ایک سرسری سی بات کی ہے، ورنہ اگر ہم اس کی گہرائیوں میں جائیں اور اس کے ایک 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 لفظ کو کھولتے جائیں انشاءاللہ تو بہت سارے اور مطالب بھی نکلتے ہیں. لیکن میں پھر خلاصہ کر دوں بات ختم کرنے سے پہلے، کہ ان تین واقعات میں ہمارے لیے تین اسباق ہیں جو برآمد ہو رہے ہیں. پہلا سبق کیا ہے؟ کہ انسان اگر چاہے مسکین ہے، یعنی مالی اسباب اور وسائل کی ریل پیل نہیں ہے، فراوانی نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود نہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے، نہ کسی کی محتاجی اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو قبول کرتا ہے، بلکہ میدان عمل میں اتر کے کام کرتا ہے، یہ بندے خدا کی نظر میں پسندیدہ ہیں اور ان کو نہ نظر آنے والے خطرات سے غیبی طریقے سے خدا بچاتا ہے. پہلی بات. دوسرا، اگر انسان مؤمن ہے تو خدا کی نظر میں سب سے قیمتی چیز بندہ مؤمن کا ایمان ہے، اور وہ اس ایمان کو ہر حال میں، یعنی کہ جیسے وہ ہے نا کہ انسان اگر مثال کے طور پر برف کے پانی میں گر جائے، برفانی پانی میں گر جائے بغیر کسی اس کے کور کے، تو کیا ہوتا ہے؟ سارے ہاتھ پیر اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا نے جسم میں نظام یہ رکھا ہے کہ پھر ایک ایک کر کے یعنی ہر عضو اپنی حالت کو ریکور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مائی کنڈیشن از ناؤ بیونڈ ریکوری تو وہ لیٹ گو، چھوڑ دیتا ہے، پھر سب کے سب مل کے دل اور دماغ کو بچا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جتنے اعضائے جسمانی ہیں یہ سب اپنے کو قربان کر دیتے ہیں تاکہ دل اور دماغ کا ٹیمپریچر 98.4 ڈگری فارنہائٹ رہے. اسی طریقے سے جو انسان کا دل اور دماغ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، معرفت ہے، تعلق بخدا ہے. تو اگر کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ جو سامنے والی چیز کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں. تو خدا انسان کے، بندہ مومن کے ظاہری نعمتوں اور تعلقات کو قربان کرتا ہے، کس چیز پر فدا کرتا چلا جاتا ہے؟ ایمان پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی سلامتی فلاح آخرت کی ضامن ہے. ایمان نہیں بچے گا تو آخرت بھی گئی. صحیح ہے؟ تو یہاں پر یہ کہ جو اولاد جس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوتی انسان کو، اس کو خدا نے قربان کیا. کیوں قربان کر دیا؟ کہ اس اولاد کی وجہ سے ایمان خراب ہو جائے گا بڑھاپے میں. اور جیسے میں بہودینی سے ایک دفعہ میں نے خود سنا تھا، انہوں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جو زبیر تھے، طلحہ اور حضرات طلحہ و زبیر میں سے جو زبیر بن العوام تھے، یہ رشتہ داروں میں سے ہیں، پیغمبر اکرم اور علی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے، اور مومن تھے، اور ان کے قتل پر علی علیہ السلام نے گریہ بھی کیا اور سب کیا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں ہے یہ اپنے بیٹے عبداللہ کی وجہ سے ہے. یعنی یہ اس کی بالکل واضح مثال ہے کہ اولاد کس طریقے سے والدین کو غلط رستے پہ لگا دیتی ہے، کس طریقے سے ان کے ایمان کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے. یہ وہ ہیں یرہقہما، کہ اسکویز کر دے گا، ان پہ دباؤ ڈالے گا طغیان اور کفر کے ساتھ، ان کو طغیان اور کفر میں مبتلا کر دے گا دباؤ ڈال کے، اس وجہ سے قتل کر دیا. لیکن خدا رحمان و رحیم دنیا میں بھی اس سے بہتر اولاد دی اور آخرت میں بھی ایمان کا تحفظ عنایت کیا. اور تیسرے مرحلے پر کہ جو اپنی نسلوں کی فلاح و بہبود کی طرف سے پریشان ہے، ان کے لیے بہترین نسخہ صالحیت. اگر صالحیت ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہماری نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے کہا ہے میری. اور اس کی مثال خود مجھے آغا جعفر صاحب کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اس وقت بنو امیہ کے، ان کے خاندان کے 100 یا اس سے زائد شہزادے اور شہزادیاں تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے کھانے کے برتن سونے اور چاندی کے تھے، ان کا یہ حال تھا. اور انہوں نے آل محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ سوائے امام سجاد کے سب ختم کر دیا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھیں خدا نے اس بازی کو کیسے پلٹائے کہ جہاں پر، جسے ہم کہیں، یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ جہاں پر ولی عہدوں کی ایک بھرمار ہو، آج ان کا کوئی، بلکہ آج کیا 100 سال کے اندر ہی ختم ہو گئے. 61 ہجری کا کربلا ہے، 161 ہجری میں عباسی آ گئے، 100 سال میں ختم ہو گئے. اور آل محمد، وہ جو 100 سال بنو امیہ کے ممبروں سے علی علیہ السلام کو نام لے لے کر برا کہا جاتا رہا، آج وہ ممبر کہاں، وہ خطیب کہاں، وہ مقرر کہاں. لیکن علی علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت زندہ اور روشن، یہ وہ چیز ہے. یعنی جیسے کہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز بہت بڑے اسکیل پر ہے، لیکن اصول وہی ہے. آپ اس کو ریڈیوس کرتے کرتے، مینیمائز کرتے کرتے اپنے لیول پہ لیں، اصول وہی ہے کہ اگر تم خدا کے لیے زندگی گزارو گے تو خدا تمہارے مفادات کا تحفظ کرے گا. اگر تم صالحیت کی صفت اپنے اندر پیدا کرو گے، خدا تمہاری نسلوں کو خراب ہونے سے بچائے گا. تو یہ نے کہا کہ آج رمضان کی برکتوں سے بھی انشاءاللہ خدا ہم سب کو مستفیض اور فیضیاب کرے. اب آخر میں پانچ منٹ کی زحمت آپ کو اور کہ حدیث وہ آپ لیے نقل کر دیں. اور حدیث یہ تھی وہ بھی یعنی کہ یہ اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو ساری چیزیں آپس میں مل کے ایک پورا گلدستہ بنا لیتی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تم سے یہ نہیں چاہتا, یعنی مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, اگر متن سامنے ہے تو وہ دیکھ لیجئے, کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم جو کچھ خدا نے تمہیں نعمتیں دیں ان کو چھوڑ دو, یا جو زندگی کے امور ہیں ان کو تر کر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میں نے خدا پہ بھروسہ کر لیا, بلکہ خدا تم سے یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے مقابلے میں اس پر بھروسہ ہو جو خدا کے ہاتھ میں, توکل اس پہ نہ ہو جو میرے ہاتھ میں, اس کو میں استعمال ضرور کر رہا ہوں بطور وسیلہ لیکن توکل اس پر ہے جو خدا کے پاس ہے. کیوں؟ وما ينفد عندكم, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب مٹ جانے والا ہے. وما عند اللہ باق, اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. فما اوتیتم من شیء ومتاع الحیات الدنیا, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ سب کا سب حیات دنیاوی کے متاع اور سرمایہ ہے, اور یہ متاع کیا ہے؟ الا الغرور, دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو خدا کے پاس ہے وہ خیر بھی ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ ایک پہلو, یعنی یہ بھی اسی جو آج ہم نے واقعات بیان کیے اسی سے ہی متعلق, کہ خدا نے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے سے نہیں روکا ہے, اسباب اور وسائل پر توکل کرنے سے منع کیا ہے, کہ توکل اور بھروسہ اس پر ہو جو مشیت خدا ہے اور خدا کے پاس ہے. اور بلکہ اگر آپ اس کو اور زیادہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے سوچیں کہ مومن وسیلے کو اس لیے نہیں اختیار کرتا کہ وسیلے کی طاقت پر ایمان رکھتا ہے, بلکہ مومن وسیلے کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کے اختیار کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے. یعنی جب ہم ایک وسیلے کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کے نہیں اختیار کر رہے کہ اس میں کوئی طاقت پائی جاتی ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر دولت ہے یا اور چیزیں جس کو یوز کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں مومن کے ذہن میں یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی طاقت ہے جسے میں استعمال کر رہا ہوں, بلکہ خدا نے یہ نظام اسباب بنایا ہے جس میں ایک چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے یوز کیا جائے, اس لیے کر رہا ہوں, نہ کہ اس کی طاقت پر ایمان رکھتے ہوئے. تو یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ خدا نے تمہیں ان نعمتوں کے استعمال سے نہیں روکا, اس سے دور نہیں کیا, اس سے منع نہیں کیا, لیکن خدا نے یہ چاہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے بڑھ کر بھروسہ اس پر ہو جو کہ خدا کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہیں.
کیا ہو گیا, کیا ہوگا, بھروسہ خدا پہ.